گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے مینڈک سوار بچھو کے اندر ایک درود پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جس رسالے سے میں نے درود پاک کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کی ہے، مینڈک سوار بچھو، یہ رسالہ بہت ہی پیارا رسالہ ہے۔ اس کے اندر مصیبت کی فضیلت، اس قسم کے واقعات، اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ عزوجل 32 روحانی علاج، مختلف طرح کے امور سے متعلق الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نقل فرمائے ہیں۔ میں آپ کو چند ترغیب کے لیے جو علاج ہیں ان کی صرف ہیڈنگز پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس میں کس کس طرح کی چیزوں کے حوالے سے روحانی علاج موجود ہیں۔ جیسا کہ گمشدہ کو بلانے کے 3 اعمال، حاجتیں پوری ہونے کے لیے 3 اعمال، برف باری روکنے کے لیے۔ ہمارے ہاں تو عموماً پاکستان کے جو عام علاقوں میں اتنی برف باری نہیں ہوتی، لیکن جہاں بہت زیادہ ہوتی ہے تو برف باری اگر بہت زیادہ ہو تو اس کے روکنے کے لیے، دشمن سے حفاظت کے 4 اوراد، سفر میں آسانی و کامیابی کے 2 اعمال، شادی کے رکاوٹ کے 3 روحانی علاج، حادثات سے حفاظت والا عمل، مقدمہ جیتنے کے لیے 2 اعمال، قید سے رہائی کے 2 اعمال، کنویں یا نہر کے پانی کی کمی کا روحانی علاج۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس کا بھی الحمدللہ روحانی علاج اس رسالے کے اندر موجود ہے۔ تو 32 روحانی علاج اس کے اندر لکھے گئے ہیں، مصیبت کے فضائل اس کے اندر درج ہیں، اور بہت سارے بے شمار مدنی پھول اس کے اندر موجود ہیں۔ اس رسالے کو آپ حاصل کیجئے، نہ صرف اس رسالے کو، اس کے علاوہ بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتب و رسائل، اور اس کے علاوہ جو بھی المدینۃ العلمیہ سے شائع شدہ، مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ کتب ہیں، ان کو بھی حاصل کرنے کی نیت فرمائیے۔ مکتبۃ المدینہ پر یہ تمام کتابیں دستیاب ہوتی ہیں، اور اگر مکتبہ دستیاب نہ ہو یا آپ کسی اور ذریعے سے پڑھنا چاہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر جو بک لائبریری ہے اس کے اوپر جا کر بھی آپ ان کتب و رسائل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، اس کو سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیگر احکام تو اپنی جگہ، لیکن ناخن تو تراشنے کا طریقہ ہے جو شریعت مطہرہ کی جانب سے ہمیں ملا ہے، وہ اگر آپ دہرا دیں، دوبارہ ایک مرتبہ بیان فرما دیں تو کئی ناظرین انشاءاللہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناخن، ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کے 2 طریقے کتب فقہ کے اندر درج ہیں، بہار شریعت میں بھی ہیں۔ 16 حصے میں صفحہ نمبر 583 پہ، جو مکتبۃ المدینہ کی شائع شدہ بہار شریعت تخریج شدہ، تو اس کی 3 جلد میں صفحہ نمبر 583 پر یہ ناخن کاٹنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، تو میں اس میں سے کچھ بیان کرتا ہوں۔ ایک طریقہ ناخن کاٹنے کا یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس طریقہ کار سے ناخن کاٹنے والے کی آشوب چشم کی بیماری اس کو نہیں ہوگی۔
سبحان اللہ،
آشوب چشم یعنی آنکھیں جو اس میں سرخی آ جاتی ہے، جلن پیدا ہوتی ہے،
پانی
آتا رہتا ہے، وہ پانی ناپاک بھی ہوتا ہے آشوب چشم سے جو آنکھ سے نکلتا ہے،
صحیح،
تو وہ ایک بیماری ہے آنکھوں کی، تو اس سے نجات کی ایک صورت ناخن کاٹنے کے اس طریقے میں بھی پوشیدہ ہے۔
سبحان اللہ،
تو
سبحان
یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بیان کردہ اختیار کردہ طریقہ ہے، آسان ہے، تھوڑا سا توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے اس طریقے کار کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔
انشاءاللہ
سیدھے ہاتھ سے ناخن کاٹنے کی ابتدا کرنی ہے، تو پہلے چنگلیاں، سیدھے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے سب سے پہلے اس کا ناخن کاٹیں گے، پھر ایک انگلی چھوڑ کر بیچ والی انگلی اس کے ناخن کو کاٹیں گے،
ٹھیک ہے،
پھر یہ ایک انگلی چھوڑ کے انگوٹھے کے ناخن کو کاٹیں گے،
ایک چھوڑ کر ایک،
یعنی چنگلیاں سے شروع کرنا ہے، انگوٹھے پر لانا ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن درمیان میں اس ترتیب سے کہ یہ دو انگلیاں چھوٹی انگلی کے برابر والی اس کو چھوڑ دینا ہے، پھر اس بیچ والی کو یہ ناخن کو کاٹنا ہے، پھر اس شہادت کی انگلی کو ناخن کو چھوڑ کے انگوٹھے کے ناخن کو کاٹنا ہے،
ٹھیک ہے،
یہ تین انگلیوں کے ناخن کٹ گئے، اب اس کے بعد پھر یہ
جو رہے گی
انگلی کے برابر والی، اس کو منجھلی انگلی کہا جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی بڑی سے چھوٹی ہوتی ہے وہ منجھلی کہلاتی ہے، تو اس انگلی کے ناخن کو کاٹیں گے، پھر شہادت کی انگلی کے ناخن کو کاٹیں گے، تو یہ سیدھے ہاتھ کے یوں پانچ انگلیوں کے ناخن کٹ گئے۔ اب جب الٹے ہاتھ کے ناخن کاٹیں گے تو پہلے انگوٹھے کا ناخن کاٹیں گے، پھر یہ انگلی چھوڑ کر بیچ والی انگلی اس کے ناخن کو کاٹیں گے، پھر یہ اس انگلی کو چھوڑ کر چنگلیا کے ناخن کو کاٹیں گے، تو ایک چھوڑ کر ایک،
ٹھیک،
ہم انگوٹھے سے ابتدا کریں گے، چنگلیا پہ اختتام کریں گے، لیکن درمیان میں ایک ایک انگلی چھوڑتے رہیں گے، پھر شہادت کی انگلی رہ گئی اور منجھلی انگلی رہ گئی، تو پھر شہادت کی انگلی کے ناخن کو کاٹیں گے، اس کے بعد میں اس چنگلیا کے برابر والی جو رہ گئی انگلی اس کے ناخن کو کاٹیں گے۔ تو یہ طریقہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے منقول ہے، اور اس کے بارے میں صدر الشریعہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ روایت میں آئے کہ اس طرح کرنے سے کبھی آشوب چشم نہیں ہوگا۔
سبحان اللہ، سبحان،
تو اس طریقہ کار کے مطابق ناخن کاٹیں، اور ایک طریقہ جو اس سے زیادہ آسان ہے وہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے ناخن کاٹنے کی ابتدا کرنی ہے، پہلے شہادت کی انگلی اس کے ناخن کو کاٹیں، پھر برابر، پھر اس کے برابر، پھر چنگلیا، انگوٹھے کا ناخن ابھی نہیں کاٹیں گے،
ٹھیک ہے،
پھر الٹے ہاتھ کی چنگلیا سے شروع کرنا ہے، اور ناخن اس طرح سے کاٹتے کاٹتے آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کو کاٹیں گے،
ٹھیک ہے،
سیدھے ہاتھ سے شروع ہوگا، سیدھے ہاتھ پر ہی ناخن کٹنے کا عمل رکے گا، تو یہ آسان طریقہ ہے، شہادت کی انگلی سے شروع کرتے کرتے چنگلیا تک لے کر آ گئے، پھر چنگلیا سے شروع کرتے ہوئے انگوٹھے پہ اختتام، آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کو اس کے ناخن کو کاٹیں گے، یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ تو ان دو طریقوں سے
پاؤں
کے جو ناخن ہیں اس کا کوئی خاص طریقہ منقول نہیں ہوا، اس پر فقہائے کرام نے فرمایا کہ جس طرح وضو کرنے والے کے لیے ہے کہ وہ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرے، تو خلال کہاں سے شروع کرے، چنگلیا جو پاؤں کے سیدھے پاؤں کی چنگلیا ہے اس کی یہ درمیانی چیز ہوتی ہے، تو یہاں سے خلال کرتے ہیں، سیدھی پاؤں سے شروع کرتے ہیں، چنگلیا سے خلال کرتے کرتے انگوٹھے کے درمیان اس میں خلال کرتے ہیں، اس پہ قیاس کرتے ہوئے فقہا نے فرمایا کہ پاؤں کے ناخن کاٹنے کا ایک مناسب طریقہ یہ ہے کہ سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرتے ہوئے انگوٹھے تک،
ٹھیک ہے،
اور الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی تک،
ٹھیک،
تو اس طرح اس ترتیب سے ناخن کاٹے جائیں گے،
ٹھیک ہے، یہ طریقہ لکھا ہوا اگر ہم چاہیں تو،
یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مختلف رسائل میں بھی مل جائے گا، ورنہ بہار شریعت میں یہ جو بال اور ناخن تراشنے وغیرہ کے احکام ہیں اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 583 پر 84 پر یہ طریقے مذکور ہیں،
ٹھیک ہے، اور سنتیں اور آداب مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے جو بے شمار سنتیں اور آداب پر مشتمل ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں بھی یہ طریقہ یا ان میں سے کوئی ایک طریقہ ضرور موجود ہوگا، اس کو حاصل کیجیے، بے شمار سنتیں کھانا کھانے کی، چپل پہننے کی، ناخن تراشنے کی اور اس طرح کی مسواک کرنے کی الحمدللہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اس کتاب کو حاصل کریں گے تو انشاءاللہ یہ طریقے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اب بالوں سے متعلق شریعت مطہرہ کے احکام، جسم کے مختلف حصوں پر بال اگتے ہیں، سر پر، چہرے پر، اور بھی بہت سارے حصے ہیں، تو کن کن حصوں کے بال تراشنے کی یا صاف کرنے کی جو ہے شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے، اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔
اس میں یہ ہے کہ مرد کے لیے جو سینے کے اوپر جو مردوں کے بال ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو مرد کو اپنے سینے سے بالوں کو صاف کرنا یہ مکروہ ہے،
مکروہ ناپسندیدہ
ناپسندیدہ طریقہ ہے. تو سینے کے علاوہ مرد اپنے پورے بازو کے، رانوں کے، کمر کے، پیٹ کے، ان بالوں کو وہ صاف کر سکتا ہے، اس کی اس کو اجازت ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن
سر کے بھی کر
سر کے بھی
چہرے کے تو نہیں کر سکتا.
چہرے پہ جو داڑھی والے بال ہیں ان کو صاف نہیں کرے گا، ان کو بلکہ ایک مٹھی سے کم بھی نہیں کرے گا.
صحیح صحیح.
کہ داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا بھی یہ گناہ کا کام ہے. مونچھیں ان کو تراشا جائے گا.
ٹھیک ہے.
بعض اوقات کچھ ضعیف العمر لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھویں، ان کے بال بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے.
وہ بس اوقات وہ اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ پلکوں سے ٹکراتے ہیں، مشقت ہوتی ہے. تو اگر بھووں کے بال زیادہ بڑھ جائیں تو ان کو اتنی مقدار میں تراشا جا سکتا ہے کہ وہ آنکھوں میں تکلیف کا باعث نہ بنے.
ٹھیک ہے.
تو حد ضرر تک جو پہنچ جاتے ہیں تو اس ضرر کو دور کرنے کی اجازت ہے. اس کی اجازت نہیں ہے جو خواتین آج کل آئی بروز بناتی ہیں.
جی جی.
تو ان کے کوئی بال اتنے لمبے نہیں ہوتے.
بیوٹی پارلر میں جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو خوبصورت کیا جائے،
خوبصورت بنانا،
اس کی اجازت
کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے.
اس کی اجازت کیوں نہیں حضور؟
احادیث مبارکہ میں اس طرح بال نچوانے والیوں پر لعنت فرمائی گئی ہے.
حدیث پاک میں منع ہے، اس وجہ سے ہم اس کو منع کرا رہے ہیں.
اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خواتین کو جو بال وہ نوچواتی ہیں اس پہ لعنت فرمائی ہے اس عمل پہ. تو اس عمل سے خواتین کو جو بھووں کے بال بالخصوص یہ صاف کرتی ہیں، باریک کرتی ہیں، بس اوقات وہ بلیڈ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے دھاگے کے ذریعے بھی، تو یہ مختلف انداز میں یہ خواتین اپنی بھووں کو باریک کرتی ہیں تو یہ خوبصورت بناتی ہیں.
ٹھیک ہے.
تو خوبصورت بنانا اور چیز ہے. ایک یہ ہے کہ بال کسی کے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور وہ پلکوں میں آنے کی وجہ سے اٹکتے ہیں،
یعنی ابرو سے شروع ہوئے اور آنکھوں کی پلکوں کو ٹکرا رہے ہیں، لمبے ہو گئے. بہت کم ہوتا ہے ایسا، لیکن اگر ہو
کم ہے، لیکن جن کے ہوں تو ان کو گنجائش ہے کہ وہ اپنے بھووں کے بالوں کو قدرے کم کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تاکہ وہ ضرر نہ پہنچائیں.
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مرد عورت دونوں کو منع ہے
بھووں کے بال.
جی جی.
ہاں. تو بھویں مرد حضرات بھی اگر کوئی دیکھا دیکھی خواتین کی نقالی مردوں میں آتی جا رہی ہے تو اگر کوئی مرد بھی اپنے بھووں کے بالوں کو باریک کرتا ہے تو وہ بھی گناہگار ہوگا.
ٹھیک.
اس کا یہ عمل بھی جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے. حضور اب بال تراشتے ہیں، سر کے بال جو ہے نا بعض پورے گنج کروا لیا جاتا ہے، تو اس کا بھی کیا حکم ہے کہ کیا عام حالات کے اندر ہم گنج کروا سکتے ہیں؟ اس کو گنجا ہونا کہتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے پورے بال کے صاف کیے جا سکتے ہیں؟
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سر حلق کروانا، سر منڈانا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سر اقدس پر زلفیں بھی ہوا کرتی تھیں. ہمیشہ یوں سمجھیں کہ زلفوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر سجایا ہے، زلفیں بڑھائی ہیں. لیکن ایک موقع ایسا آیا تھا جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا، تو حج کے موقع پر یا عمرہ، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ حلق فرمایا ہے جس میں اپنے پورے سر کے بالوں کو منڈایا
احرام سے نکلنے،
احرام سے نکلنے کے لیے. تو جو حلق ہوتا ہے، تو حلق فرمانے کے بعد وہ بھی ایک منظر تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مبارک سر سے بالوں کو اتروا رہے تھے اور صحابہ اکرام علی مردوان کی جھرمٹ میں تشریف فرما تھے، تو یہ منظر بھی ایک دید کے قابل منظر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زلفیں وہ سر سے جدا ہو رہی ہیں. لیکن یہ جدا ہونے والی زلفوں کا آگے کیا ہونا تھا، یہ امت کے لیے برکت ان کا ذریعہ تھی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر سے جو بال جدا ہوتے وہ صحابہ کرام علی مردوان میں تقسیم فرمائے گئے، جن کو آج تک
عاشقان
رسول تک وہ ہاتھوں ہاتھ پہنچ رہے ہیں، جن کو ہم منہ مبارک، منہ کہتے ہیں بال کو، فارسی کا لفظ منہ بال کو کہا جاتا ہے. اور مبارک چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کی نسبت ہے تو بابرکت ہے، تو منہ مبارک کی زیارتیں بھی کئی مقامات پر کی جاتی ہیں. اور منہ مبارک کے برکتوں میں سے یعنی اس کے یہ بھی ہے، اس کی یہ خصوصیت کہ عام طور پہ انسان کی روح جسم سے جب نکل جاتی ہے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اب اس کے جسم کا جو بڑھنے کا عمل تھا وہ موقوف ہو جاتا ہے.
صحیح.
بال جتنے تھے اتنے ہی رہیں گے، بلکہ وہ جھڑ کے ختم بھی ناپید مٹی میں مل جاتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کو، بلکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو زمین نہیں کھا سکتی، زمین ان کو اپنے جیسی مٹی نہیں بنا سکتی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو موئے مبارک ہیں ان میں یہ خصوصیت ہے کہ ان میں بڑھنے کا عمل پایا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ بڑے بڑے سائز کے بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر متعدد شاخیں بھی نکل آتی ہیں، یعنی اگر کسی کے پاس کچھ بال تھے بال شریف تو وہ کچھ عرصے میں متعدد ہو جاتے ہیں، تو یہ بالکل ایک واضح بات ہے
حالانکہ وہ بظاہر جسم اقدس سے
جدا ہیں لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بال ہیں تو ان کی یہ خصوصیت رکھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زلفیں بھی سجائی ہیں اور حج کے موقع پر آپ نے سر منڈوایا ہے،
ٹھیک ہے۔
تو اس کے علاوہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے مختلف طریقے کار تھے، بعض زلفیں رکھا کرتے تھے، بعض صحابہ اکرام علیہم رضوان کا سر منڈانے کا معمول تھا، جیسے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کثرت کے ساتھ آپ سر منڈایا کرتے تھے،
ٹھیک ہے،
کیونکہ آپ کے جسم پہ بال زیادہ تھے تو گھنے بال تھے، داڑھی بھی گھنی تھی، سر کے بال بھی زیادہ تھے، تو گھنے بال ہوتے ہیں جن کے بہت زیادہ گھنے بال ہوتے ہیں، تو اب غسل کے اندر جو نا وہ احتیاط کہ کوئی جگہ بال خشک نہ رہ جائے، پانی نہ پہنچے تو جنابت ختم نہیں ہوگی،
یہاں بھی شرعی احتیاط کا پیش نظر رکھیں،
حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ ذہن بنا لیا کہ کوئی بھی چونکہ بال گھنے ہیں، سر کے بال زیادہ گھنے ہوتے ہیں تو اس میں غسل میں بے احتیاطی نہ ہو، تو پھر آپ اپنے سر کو منڈائے رکھتے تھے، زندگی بھر آپ نے اپنے معمول بنا لیا تھا تو ان کی یہ تھی۔ تو یوں ہے کہ اگر کوئی سر منڈاتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنا عمل ہے وہ زلفیں سجانا ہے، اور زلفوں کی بھی مقداریں احادیث کی روشنی میں اور کتابوں میں لکھی ہیں کہ نصف کان تک، یعنی کان کی جو آدھے کان تک یہ پورے بال آگے سے پیچھے جاتے تھے، اور آدھے کان تک بال ہوتے تھے سارے، یا کان کی لو تک ہوتے تھے، یا اتنے دراز بھی ہو جاتے تھے کہ کندھوں تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلفیں آ جاتی تھیں، اور وہ جب سجدے میں جاتے تو سجدوں میں وہ زلفیں زمین کا بوسا بھی لیا کرتی تھیں۔ تو یہ زلفیں سجانا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، تو الحمدللہ اس کا دعوت اسلامی نے جہاں دیگر کئی سنتوں کا احیاء کیا ہے، احیاء سنت، سنتوں کو زندہ کیا ہے، معاشرے میں مسلمانوں کو اس سنت کی ادائیگی طرف راغب کیا ہے، تو ان میں ایک الحمدللہ زلفوں کی بھی سنت مسلمانوں میں عام کی ہے،
الحمدللہ الحمدللہ۔ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی کال سنائیے۔
مفتی صاحب، نیک بننے اور بنانے کے طریقے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کے صفحہ نمبر 590 پر لکھا ہوا ہے، بغل کے بالوں کو اکھاڑنا سنت ہے اور مونڈنا بھی گناہ نہیں، تو اکھاڑنے سے کیا مراد ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے۔
جی ایک اور کال سنائیے۔
پھول احمد بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ سوال یہ کہ جو بازو کے نیچے بال ہوتے ہیں وہ کتنے دن تک نہیں کاٹ سکتے یا کب تک کاٹے جا سکتے؟
جی حضور، نیک بننے اور بنانے کے طریقے، یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، اس میں کہتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ بغل کے بال اکھاڑنا سنت ہے، البتہ موننا بھی جائز ہے۔ تو اکھاڑنے سے کیا مراد، اور موننا بھی یہ شیف صاف کرنا ہوتا ہے، یہ کئی لوگوں کو سمجھنا ہے، تو اکھاڑنے سے کیا مراد ہے؟
دیکھیں، بالوں کے جسم سے جدا کرنے کے دو طریقے ہیں، اس کو ایک یوں سمجھیں کہ جیسے بس اوقات کھیتی جب پک جاتی ہے تو اس کا بعض کھیتیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اوپر سے ہی کاٹ دیا جاتا ہے، نیچے سے پھر وہ دوبارہ سے آئندہ فصل تیار ہو جاتی ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس کو اکھیڑنا نہیں کہتے،
اس کو کاٹنا
کہتے ہیں۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں سبزی کے جن کو اکھیڑا جاتا ہے، اکھیڑنے کا مطلب جڑ سمیت
نکال لیے جاتے ہیں
یا ہری پیاز،
ٹھیک ہے،
تو اس کا جو ہرا ہرا جو لمبے سے ہوتے ہیں وہ جب کھینچیں گے تو مولی ہے، تو یہ اکھیڑی جاتی ہیں، زمین سے نکال دی جاتی ہیں۔ تو اکھیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بغل کے بالوں کو، یہ ایک چمٹی اکثر بعض لوگ چہرے سے نوچتے رہتے ہیں، تو وہ چمٹی کا استعمال کرنا وہ بالوں کو اکھیڑنے کے لیے ہوتا ہے،
ٹھیک ہے۔
تو بغل کے بالوں میں سنت یہ ہے، ان کو دور کرنے میں ریموو کرنے کا طریقہ جو مسنون ہے وہ یہ کہ ان بالوں کو اکھیڑا جائے،
ٹھیک ہے۔
مڑنا بھی جائز ہے، اب یہ کہ اکھیڑنے کا عمل آسان نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اور یہ جس کی پریکٹس ہوگی اس کے لیے مشکل بھی نہیں ہے،
ٹھیک ہے۔
اس وقت ہمارے ہاں شاید شہری علاقوں میں چمٹی کے ذریعے سے بالوں کو دور کرنا یہ نہیں پایا جاتا.
ٹھیک ہے.
جو بعض ایجڈ عمر کے لوگ ہوتے ہیں, دیہات کے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ ان کے پاس شاید چمٹی بھی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
میں نے بس اوقات یہ بھی دیکھا ایک رکشہ ڈرائیور جبکہ فارغ وقت کوئی پیسنجر نہیں آیا تو اس شیشہ اس نے ہاتھ میں لیا اور اپنے جو خط چہرے کے زائد بال ہوتے ہیں ان کو وہ چمٹی سے اس ٹائم میں یہ کام کر رہا تھا.
ٹھیک ہے.
کہ اس ٹائم میں فارغ وقت ہے چمٹی سے بال ہی صاف کر دے وہ. تو اکھیڑنا کہتے ہیں جڑ سمیت بالوں کو نکال دینا. تو اور موڑنا یہ ہوتا ہے کہ بلیڈ کے ذریعے سے کٹنگ کر جاتے ہیں, اس میں جڑ سے بال نہیں نکلتے, تو موڑنا بھی جائز ہے.
ٹھیک ہے.
اور اکھیڑنے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چونکہ جڑ سمیت ہی بال نکل آتا ہے تو دوبارہ بال اگنے میں آنے میں ٹائم لگتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو یہ کہ کافی عرصے تک یعنی بالوں کی وہ جگہ صاف رہتی.
ٹھیک ہے. اچھا کوئی خاص طریقے مخصوص تو نہیں ہے نا, جیسے ابھی ایک طریقہ بیان کیا ہے ریزر استعمال کریں یا کوئی کیمیکل کریم استعمال کریں, ان چیزوں کی ممانعت تو نہیں ہے؟ نہیں. یا کوئی
جیسے اکھیڑنے کا مطلب ہے جڑ سے بالوں کا نکل آنا.
ٹھیک ہے.
تو جیسے بعض کریمز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اگر لگایا جائے تھوڑی دیر لگائے رکھنے سے وہ بال ایک دم مرجھا جاتے ہیں, ان بالوں کو اگر کھینچا جائے تو وہ غالباً جڑ سمیت ہی نکل آتے
سے نکل آتے ہیں.
تو اگر وہ جڑ سمیت نکل آ رہے ہیں تو یہ بھی اکھیڑنے والی صورت میں شامل ہوں گے.
ٹھیک ہے.
ضروری ہے کہ اکھیڑنے کے لیے چمٹی ہی کا استعمال ہو.
اصل جڑ سے نکالنا سنا گیا کہ جو عورتیں ہیں ان کو لوہا استعمال کرنے کی اجازت نہیں, جیسے سیفٹی ریزر ہے یا اس طرح کی چیزیں.
خواتین میں عوام میں اس طرح مشہور ہے کہ
یہ ممانعت ہے شریعت کی جانب سے,
بالوں کی صفائی کے لیے کوئی لوہے کی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے.
تو ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں یہ ہے عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ بلیڈ کے بجائے کوئی بال صفا پاؤڈر کریم اس طرح کی چیزیں استعمال کریں, ان کے لیے بلیڈ کا استعمال مناسب نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اچھا یہ دوسرا سوال بھی غالباً اسی سے, بازو کے نیچے کے بال یعنی بغل کے بال شاید یہ کہہ رہے ہیں, تو اس کی کیا مقدار ہے, کتنے دن تک اس کو روک سکتے ہیں, کاٹ سکتے ہیں؟
تو اس میں یہ ہے کہ 40 دن کے اندر اندر ان بالوں کی صفائی ہو جانی چاہیے.
ٹھیک ہے.
ہر ہفتے ہونی چاہیے, ہر ہفتے ٹائم نہیں مل رہا, 15 دن میں صفائی کر لینی چاہیے. زیادہ سے زیادہ حد ہے 40 دن کے اندر اندر ان بالوں کو صاف ہونا چاہیے. 40 دن تک اگر کوئی تاخیر کرتا ہے, صاف نہیں کرتا, 40 دن گزار دیتا ہے, تو ان بالوں میں اتنی تاخیر کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے, گناہ ہے. اگر کوئی اتنی تاخیر کرتا ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, سنائیے.
بال اتنے بڑے تو نہیں ہو رہے ہیں کہ وہ آنکھوں میں آ کے مطلب لٹکے دکھیں, ہاں لیکن یہ کہ اگر بال بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ برے لگتے ہیں, اچھے نہیں لگتے. تو کیا اس صورت میں اپنے شوہر کے لیے کیا یہ اسلامی بہنیں جو ہے بھاؤں کے بال بنا سکتی ہیں؟
جی حضرت. ایک اور کال سنائیے.
محمد سلیم اشرفی اتاری بول رہا ہوں. دارالافتاء اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے, کون سے وقت جمعہ کے دن ناخن تراشوانا حجامت بنانا سنت ہے یا مستحب ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے, جمعہ کے پہلے یا بعد میں؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. حضور اپنے آئی برو کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا تھا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بال اتنے بڑے تو نہیں ہوتے کہ وہ اپنے
پلکوں میں آئے,
پلکوں کے اندر آگے لگے, البتہ بڑے اتنے ہو جاتے ہیں کہ برے لگتے ہیں. تو کیا شوہر کے لیے عورت جو ہے اسلامی بہن تو انہوں نے مطلب استعمال کیا؟
بڑے ہونے کا مطلب ایک ہے بال کا سائز بڑا ہو گیا.
ٹھیک ہے.
ایک یہ ہے کہ بھویں جو وہ نارمل انداز میں ہوتی ہیں, چوڑی ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے.
اب ان کو باریک کیا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے.
تو برا کیا لگتا ہے؟
ٹھیک ہے.
تو بعض خواتین جن کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ بالکل باریک سی بھویں کر لیتی ہیں, تو جو بھویں صاف کر لی گئے, آئی برو صاف ہو گیا, وہ بال جب دوبارہ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ شاید یہ ان کی مراد ہو کہ وہ بری لگتی ہے.
صحیح صحیح.
تو وہ باریک سی پہلے سے تو ہیں, اب نئے بال آ رہے ہیں تو وہ عجیب سی لگے گی. تو یہ عجیب سا لگنا یہ خود ساختہ ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی اس نے اپنی عادت ایسی بنائی ہوئی ہے کہ یہ بالوں کو صاف کرتی ہے, بھویں باریک کرتی ہے. اب جو بال اکھیڑ لیے گئے وہ دوبارہ سے اپنی جگہ پر آ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو اگر پھر یہ کہیں گے یہ برا لگ رہا ہے اس لیے صاف کر رہے ہیں, تو اس کی تو ممانعت ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس کی اجازت نہیں ہوگی, چاہے شوہر ہی کی رضا مندی کے لیے کرے تو اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں جو بالوں کا سائز اگر بڑھ جاتا ہے تو, یا کسی کی بھویں اتنی زیادہ گھنی ہیں, اتنی موٹی ہیں, یعنی سائز اس کا بڑا ہے کہ جس سے دیکھنے میں اس میں بدصورتی آ رہی ہے.
صحیح.
تو بدصورتی ختم کرنا یہ ایک الگ چیز ہے.
ٹھیک ہے.
اور ایک ہے کہ خوبصورتی لانا.
ٹھیک ہے.
یہ الگ چیز.
ٹھیک ہے.
تو بھووں کے بالوں میں اگر کسی کے بدصورتی ان معنوں میں پائی جا رہی ہے کہ بھویں بہت زیادہ چوڑی ہیں اور وہ دیکھنے سے ہی مطلب خطرناک چہرہ لگتا ہے, خوفناک چہرہ لگتا ہے, تو ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. یہ ایک شاید فرضی ہی مثال ہو. تو اتنا اگر کوئی خوفناک چہرہ لگے, بھویں بہت زیادہ بڑی ہونے کی چوڑی ہونے کی وجہ سے بدصورتی پیدا ہوتی ہے, تو اس بدصورتی کو ختم کرنا اتنی حد تک کہ اب بدصورتی ختم ہو گئی,
صحیح,
اتنی گنجائش ہے. لیکن خواتین کے اندر جو اکثر معمول ہے وہ جو بھویں نارمل سائز میں ہوتی ہیں ان کو وہ باریک کر کے خوبصورت بنا رہی ہوتی ہیں, اس کی ممانعت.
ٹھیک ہے. اس سے شریعت نے منع.
شوہر اگر کہے کہ آئی بروز بنائیں تو اس صورت میں اجازت نہیں ہوگی.
اس کی بات کہ
یہ جہاں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہو رہی ہو تو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی.
ٹھیک ہے. حضور, جمعہ کے دن ناخن بال وغیرہ تراشنے کے ترغیب دلائی گئی ہے, وقت جی پوچھ رہے ہیں کہ کون سا وقت ہے جس میں سنت یا مستحب قرار پائے گئی ہے.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ, ایک حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جمعے کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے مونچھیں ترشواتے اور ناخن ترشواتے تھے.
ٹھیک ہے.
تو ظاہر یہ ہے کہ چونکہ بغل کے بال صاف کرنے ہیں, غیر ضروری بال صاف کرنے ہیں, تو جمعے کے لیے ویسے ہی نظافت کا اہتمام کرنے کا, غسل کرنا ایک مسنون ہے, مستحب عمل ہے. تو چونکہ غسل جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے ایک اہتمام چونکہ کرنا ہے, صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے, تو بالوں کا دور کرنا بھی چونکہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, صفائی ستھرائی سے, تو جمعے کی نماز سے پہلے ہی ان کاموں کا ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے.
صحیح, صحیح.
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ مونچھوں کو تراشنا, ناخن کو تراشنا جمعے کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کیا کرتے تھے.
ٹھیک ہے.
اگرچہ بعض فقہا نے یہ بھی قول فرمایا کہ جمعے کی نماز کے بعد یہ کام کیا جائے,
صحیح,
تو اس میں اختلاف ائمہ ہے. تو پہلے بھی کر لینا ثابت ہے, اور ظاہر یہ ہے کہ پہلے ہونا زیادہ بہتر.
ٹھیک ہے. جو نظافت ہے کہ جس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے وہ بھی حاصل ہو جائے. حضور, اب بال تراشے جاتے ہیں, تراشنے کے اندر مختلف طریقے ہیں. ایک تو آپ نے فرمایا کہ زلفے رکھی جائیں, تو زلفے الحمدللہ خوش نصیب اسلامی بھائی رکھتے ہیں, لیکن ایک عام جو عوام میں اب طریقہ رائج ہوتا جا رہا ہے, جیسا کہ اب داڑھی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب طرح کی جو نا کٹ لگائے ہوتے ہیں, یہ یوں سمجھے کہ شکل و صورت تصویریں بنائی ہوتی ہیں داڑھی کے نام کے اوپر. یہی کام سر کے بالوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ بیچ میں تھوڑے رکھ لیے, سائڈوں سے کاٹ لیے, ایک جگہ زیادہ ہے ایک جگہ کم. تو اس طرح کرنا داڑھی کے ساتھ یا سر کے بالوں کے ساتھ, اس کی شریعت نے اجازت دی.
اس طرح کی تصاویر دیکھنے میں بھی آئی ہیں
جی جی
کہ مرد نے اپنے بالوں کی کٹنگ اس انداز کی کیے, جگہ جگہ سے بلیڈ کا استعمال اس انداز میں کیا کہ اس سر کو دیکھیں تو کسی آدمی کا چہرہ نمایاں ہو رہا ہے.
غریب طرح کی
تو اس میں مختلف کارٹونز بنا دیتے ہیں
جی جی.
سر کے بالوں پہ مشین پھیر دی, مشین پھیرنے کے بعد اب بلیڈ کا استعمال اس انداز میں کیا جائے گا
جی جی.
کہ وہ ڈیزائن بن جاتا ہے. یعنی وہ کام کہ جو زمانے قدیم میں لوگ اونٹ کے بالوں پہ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ پہ بڑے پیارے پیارے ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے
ہیں,
گدھوں پہ بھی بعض جو گدھوں سے محبت کرنے والے جن کے مالک ہیں وہ گدھا ان کا فرما بڑھ رہا ہے, وہ اس پہ جانوروں کے بالوں کی کٹنگ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اب ہمارے یہ دیکھا دیکھی مسلمانوں نے یہ عمل انگریزوں غیر مسلموں کو دیکھا تو ان کے اس طریقے کو اپنانا شروع کر دیا.
یعنی جو کام گدھوں اور اونٹوں کے ساتھ ہوتا تھا وہ اب انسان اپنے ساتھ,
انسان اپنے بالوں,
داڑھی ایسے رکھی ہوتی کہ ایک لکیر سی نظر آ رہی ہوتی, جیسے کیڑے چھوڑ دیے ہوں کسی نے چہرے پر.
فرنچ کٹ وغیرہ بھی, ادھر داڑھی رکھ لیے, پورا صاف کر لیا, یہاں بال ہیں. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اگر کسی کے اتنے ہی حصے میں بال آئے ہوں یہ نہ ہوں,
ٹھیک ہے,
تو ایسا آدمی داڑھی نہیں رکھتا کہ عجیب سی لگے گی.
ہاں جی.
اور اب جن کے پورا پورا شیو ہے وہ یہ سب بال صاف کر لیتے ہیں اور اتنے سے بال رکھیں گے, بالکل کوئی ایک لکیر یہاں سے بالوں کے صرف وہ رکھے گا, کوئی صرف ایک لکیر یہاں سے آ رہی ہوگی, اس میں بھی مختلف قسم کے ڈیزائن یہ بنا رہے ہیں
جی جی.
تو یہ داڑھی کے ساتھ یہ طریقہ کار انتہائی غلط ہے, اور یہ داڑھی کا ایک طرح سے احترام نہیں ہے, مذاق ہے, تذلیل ہے, توہین ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس نے اس کا مذاق اڑایا تو اس پہ کوئی حکم کفر ہوگا, یہ نہیں کہہ رہے, لیکن جو ظاہری انداز ہے,
اگر واقعتاً کسی کی نیت مذاق ہی تھی,
مذاق کی نیت ہے, تو داڑھی کا مذاق اڑانا, داڑھی کی توہین کرنا, تحقیر کرنا یہ کفر ہے.
ٹھیک ہے.
تو ظاہراً ان کے عمل سے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے ہاں داڑھی کے بالوں کی کوئی اہمیت نہیں.
صحیح.
ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا آدمی کافر ہو گیا, لیکن غور کرنا چاہیے کہ داڑھی کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں واضح احکام ارشاد فرمائے کہ داڑھی کے بالوں کو بڑھاؤ, مجوسیوں کی, کفار کی, مشرکین کی مخالفت کرو, داڑھی کے بالوں کو معافی دو, یہودیوں جیسا چہرہ مت بناؤ. تو ہمیں جن چہروں سے مخالفت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے, آج ہم انہی کی نقالی میں اپنے چہرے ان جیسے بنا رہے ہوتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس پہ زلفیں ہیں, چہرے مبارکہ پہ پیاری پیاری داڑھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے, قبر میں جب انسان جائے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہرے اقدس کی زیارت اس کو کرائی جاتی ہے. اب اس سے سوال ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم عشق رسول کا جو ہے وہ دم بھرتے رہیں دنیا میں, لیکن عشق رسول کی کوئی جھلک ہمارے اندر ظاہر نہ ہو. امیر اہل سنت کا ایک شعر ہے, کیا سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے,
کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا,
چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ,
دل میں ہوتی ہے نا داڑھی, دل میں ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ دل میں ہے.
بہت سارے کام پھر ہمیں دل میں ہی کرنے چاہیے, کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو وہ دل میں ہی کھا لینا چاہیے, ہم پھر ہوٹل پہ کیوں جائیں, ہم کیوں کھانے کا انتظار کے لیے بیٹھے رہیں. تو
دل ہی دل میں کاروبار کر لیں, دل ہی دل میں پیسے گن لیں,
سب کچھ ہونے چاہیے دل ہی دل میں, لیکن وہاں فزیکلی طور پہ آگے بڑھتے ہیں, بلکہ آگے بڑھنے کے لیے دوسروں کو دھکا دیتے ہوئے آگے نکل رہے ہوتے ہیں. کاروبار کرنا ہے تو میں سب سے آگے ہوتا ہوں, لیکن جہاں معاملہ عمل کا ہوتا ہے, دینی معاملات کا ہوتا ہے, تو وہاں شیطان ساری چیزیں ڈال دیتا ہے دل میں.
صحیح.
پردہ دل میں ہونا چاہیے, مطلب پھر بقیہ بھی پردہ کس چیز کا نام ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس میں یہ ہے کہ دل میں عظمت ہونی چاہیے اور اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک شعر میں لکھتے ہیں نا کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے,
اندھیری رات
سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو لحد قبر کو کہتے ہیں, لحد میں عشق رخ شاہ, شاہ سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, رخ شاہ سرکار کے چہرے,
انور
عشق رخ شاہ سرکار کے چہرے اقدس سے جو عشق ہے نا اس کا داغ, داغ کہتے ہیں نشانی کو. تو ہم جب قبر میں گئے تو ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور سے ہمیں عشق و محبت تھی, اس عشق و محبت کی ایک نشانی ہم قبر میں لے کے گئے. کیوں لے کے گئے؟ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے گئے. تو چونکہ یہ ہے کہ قبر کی رات اندھیری ہے, اور سنتوں پہ عمل سے ہی, سرکار کی اتباع سے ہی قبریں روشن ہوتی ہیں, تو یوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں داڑھی کو سجانا چاہیے. تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا. اب جو داڑھی لے کر اس دنیا سے جائے گا, قبر میں بھی اس کی داڑھی ہوگی, قیامت کے دن جب اٹھے گا تو وہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی. جو داڑھی منڈا حالت میں مرے گا تو قبر میں بھی ایسے جائے گا, بروز قیامت بھی ایسے ہی چہرے کے ساتھ اٹھے گا. جو چہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند نہیں. کچھ لوگ آئے تھے جو مجوسی تھے اور ان کی داڑھی نہیں تھی. بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک مجوسیوں کا وفد آیا تھا, تو ان کی داڑیاں نہیں تھیں, تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے چہروں کو جب دیکھا تو اظہار ناراضگی کرتے فرمایا, یہ تمہیں کس نے حکم دیا؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے تو میرے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑھی کے بالوں کو بڑھاؤں. تو اس لیے ہمیں داڑھی کے بالوں کو اہمیت دینی چاہیے, اور یہ داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے.
جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.